سلموا على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا, قرآن مجید سننے کی تراویح میں توفیق عطا فرمائی, اور اس کے بعد محض اپنے فضل و کرم سے روزہ رکھنے کی سعادت بھی اپنے فضل سے عطا فرما دی. یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہیں, اس لیے کہ انسان یہ تمام چیزیں اپنے قوت بازو سے حاصل نہیں کر سکتا, یہ محض اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتے ہیں تو انسان ان چیزوں کو ان دولتوں کو حاصل کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اضافہ اس میں فرماتے ہیں, اور یہ کوئی قید نہیں لگائی کہ کس نعمت پر شکر ادا کرو, بلکہ جس نعمت پر بھی شکر ادا کرو وہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے ہم اور زیادہ کریں گے. تو یہ نعمت جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے, واقعتاً اس کو ہم اپنے حق میں نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں, تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت اس زمانے میں اور نہیں ہے. اس لیے ان ایام کی, ان راتوں کی, ان لمحات کی ہم جتنی بھی قدر کر لیں وہ کم ہے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا, شیاطین قید کیے جا چکے, اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور فرما دیں. اب جس کا جتنا جی چاہے وہ آگے بڑھ کر اللہ کی ان رحمتوں کو جو موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں لوٹنا چاہے تو لوٹ سکتا ہے. کسی پر کوئی قدغن نہیں, کوئی قید نہیں, اپنی اپنی ہمت کی بات ہے. جس آدمی میں جتنی ہمت ہے وہ بڑھ کر آگے اللہ کی اس رحمت کو لوٹ لے. ہمیشہ کی طرح میں اس سال بھی یہ بات عرض کروں گا کہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں احتیاط کیجئے, اور وقت سحر جو نقشے میں لکھا ہوا ہے, جو درج ہوتا ہے, اس سے بھی 5 منٹ پہلے شہری وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے اور نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے, بلکہ مسجد کی طرف چل پڑنا چاہیے تاکہ وقت پر ہم مسجد میں پہنچیں اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ادا کر لیں, یعنی اذان ہونے کے بعد, اور تاکہ باقی وقت ہم نماز کے انتظار میں یا پھر ذکر و اذکار میں یا قرآن مجید کی تلاوت میں صرف کر سکیں. اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوتی ہے عام طور پر کہ آخر وقت تک شہری کھاتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ اذان ہو جاتی ہے تب بھی شہری کھانے میں مشغول ہوتے ہیں, اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے, گویا ختم ہونے تک وہ کھا سکتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اذان تو فجر کی ہوتی ہی وقت سحر کے بعد ہے, جب وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اذان شروع ہوتی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ محض ہم سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں, بلکہ اذان سے بھی پہلے, یعنی جو وقت نقشے میں درج ہوتا ہے, مثلا آج 5:01 تھا, تو 5 سے ہی پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سحری ختم کر دیں اور اس کے بعد پھر دیگر اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں, خاص طور پر نماز کی تیاری میں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے, ورنہ عام طور پر اگر نماز کے بعد پانی پی لیا, اذان کے بعد پانی پی لیا, یا اذان کے دوران پانی پی لیا, یا کھانا کھا لیا, تو یاد رکھیے اس سے پھر روزہ ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور ہمیشہ سے آپ کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں یا آخری جمعے میں, چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس شہر کی, یعنی اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ لوگوں تم پر بہت ہی بابرکت مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے, اور یہ شہر, یہ مہینہ بہت ہی مبارک ہے, عظیم مہینہ ہے. اور پھر اس کی قدر و منزلت بیان فرمائی کہ صبر کا مہینہ ہے, غمخاری کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی مشقت پیش آ جائے, مثلا تراویح میں کوئی مشقت محسوس ہو, یا اسی طرح روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف یا مشقت ہو, تو اس پر صبر کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آدمی شور شرابہ کرے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی سی مشقت برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر خاص طور پر اگر گرمی کا رمضان ہے تو صبح سے ہی جو ہے وہ شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں کہ بھی آج روزہ بہت لگ رہا ہے، اور خدا نہ کرے اگر سحری نہیں کھائی تو بس پھر تو الامان والحفیظ سارے دن ہی اس کا شور رہتا ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تھوڑی بہت تکلیف پہنچ جائے، آخر دنیا کے کاموں کے لیے بھی ہم بہت سی تکالیف اٹھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، بعض اوقات ساری ساری رات جاگتے ہیں، بعض اوقات دن بھر محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد چند روپوں کے لیے ساری محنتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں جو اجر عظیم عطا فرمانے والے ہیں اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کو اس کا بدلہ میں خود دوں گا. ایک تو یہ مطلب ہے، اور ایک فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں. تو اگر روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں مل جائیں تو یہ دولت معمولی نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اسی طرح سے شہری کے وقت ہم اتنا کھا پی لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم سے اٹھا بھی نہیں جاتا، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی سارے دن کا ہول ہمارے سر پر رہتا ہے، لہذا صبح میں اس قدر کھا لینا کہ آدمی اٹھ بھی نہ سکے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو بعض اوقات بعض لوگ یہ کرتے ہیں، کھایا پیا پھر وہی سو گئے، فرض نماز جماعت سے چھوٹ گئی، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے بھائی کہ جماعت سے نماز پڑھیں. بعض لوگ جماعت سے نہیں پڑھتے، نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن گھر ہی میں پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو بعض بزرگوں نے اس کو ادائے ناقص فرمایا، یعنی اس نے نماز تو پڑھ لی لیکن ناقص نماز پڑھی، اور بعض نے فرمایا کہ جو مسجد کے قریب رہتا ہے اس کی نماز تو مسجد کے علاوہ گھر میں ہوتی ہی نہیں. مطلب یہ کہ مکمل نماز، فضیلت والی نماز تو اس کو مسجد ہی میں جا کر حاصل ہوگی. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جماعت سے نماز کو ترک نہ کریں اور مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیں. اتنے سارے مسلمانوں کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، نہ جانے کس کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری اس نماز کو شرف قبولیت عطا فرما دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اسی طرح سے عصر کے وقت کو ہم افطار کی خریداری میں گزار دیتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. آدمی ضرورتاً جتنی جو چیز خریدنی ہے خرید لے، لیکن سارا وقت اس کام میں لگا دے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. ان اوقات کی اور لمحات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اسی طرح مغرب کی نماز کے وقت خاص طور پر گھر میں افطاری کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ نماز نکل جاتی ہے، تو یہ بھی بڑی کم ہمتی کی بات ہے. آدمی کو چاہیے کہ کھجور لے کر مسجد میں آ جائے اور اس سے روزہ افطار کر لے، پانی پی لے، اور اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کر جو کچھ کھانا ہو کھا لے. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹیں. اسی طرح آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں ہم جو فرض ادا کرتے ہیں نماز، تو 70 فرضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک فرض ادا کیا اور 70 فرضوں کا اجر و ثواب اس پر ملا. اسی طرح ہم جو نوافل ادا کرتے ہیں تو یہ نفلیں رمضان المبارک میں فرضوں کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. قائم مقام سے مراد کہ اس کا ثواب ایسا ملتا ہے جیسے فرض نماز کا ملتا ہے. تو اس لیے ان اوقات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیا اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا، تو یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دی ہے. تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں نہ ہمارے تہجد قضا ہوں، نہ ہمارے اوابین قضا ہوں، نہ اشراق چھوٹے اور نہ چاشت کی نماز چھوٹے، نہ سنن زوال چھوٹے، یعنی جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرے، تاکہ اللہ رب العزت نے اس پر جو اجر و ثواب ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت لمبی چوڑی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی 4 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا وہ کم از کم 2-2 رکعت ہی پڑھ لے، یعنی اشراق کی اگر ہم 4 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لیں، چاشت کی جو ہے وہ 2 پڑھ لیں، اوابین کی 4 رکعت پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے تہجد میں ضروری نہیں ہے کہ 12 رکعتیں پڑھے. آدمی 2 رکعت سے لے کے اور 12 رکعت تک، یعنی 2, 4, 6 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں، کم از کم درجہ یہ کہ ہم 4 رکعت تو پڑھ ہی لیں. تو تھوڑا سا اہتمام اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ دولت ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور اس ماہ مبارک میں اگر ہمیں عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ جب رمضان المبارک ختم ہوگا تو اللہ نے چاہا تو ہم عادی ہو جائیں گے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بہت سو کی زندگی کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے رمضان المبارک. مجھے الحمدللہ کئی سال ہو گئے یہ بات دیکھتے ہوئے کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک میں آتے ہیں, نمازیں شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد الحمدللہ وہ پکے نمازی بن جاتے ہیں. تو یہ ان کے حق میں گویا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انقلاب ہے جو آ جاتا ہے کہ اپنی زندگی کا قبلہ درست کر لیتے ہیں. تو کیا پتہ ان میں سے ہم بھی ہوں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں. دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں تم چار باتوں کا اہتمام کرو, ایک کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت, یعنی اس کا ورد رکھو زیادہ سے زیادہ, دوسرا استغفار پڑھنے کی کثرت کرو, اور تیسری چیز فرمائی کہ اللہ رب العزت سے جنت طلب کرو, اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگو. تو اب دیکھیے سارے کے سارے ہمارے ہی فائدے کے لیے چیزیں ہیں. اب کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں بظاہر معمولی سا کلمہ ہے اور ایسا کلمہ ہے کہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے, لیکن اللہ رب العزت کا قاعدہ بڑا عجیب ہے کہ جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس چیز کو اللہ رب العزت نے اتنا ہی عام کر رکھا ہوتا ہے. اب دیکھیے سانس لینا, ہوا کو اللہ نے عام کیا ہوا ہے, لوگوں کے قبضے میں ہوتی تو شاید ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے لائنیں لگانی پڑتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو عام کر رکھا ہے. کیا امیر کیا غریب, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام ہے, اس کو حاصل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے پانی ہے, پانی کی دولت کو اللہ نے عام کر رکھا ہے, لیکن کوئی شخص کیا عام ہونے کی وجہ سے اس کی بے قدری کر سکتا ہے یا یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بیکار چیز ہے؟ انسانی ضروریات اور زندگی اس پر مشتمل ہے, یعنی بعض اوقات پانی نہ ملنے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس پانی کو عام کر دیا ہے لوگوں کے لیے, اسی طریقے سے اس کلمہ طیبہ کو بھی اللہ نے عام کر دیا ہے. حتیٰ کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو اچھے گھرانے اچھی مائیں اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ سے ہی بولنا سکھاتی ہیں, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلا کلام ہوتا ہے بچے کا. تو یہ کلمہ اتنا عام ہے کہ پیدائشی بچہ کچھ عرصے بعد جب بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کلمے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایک مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تب بھی اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. تو اتنی اہم چیز ہے کہ ابتدا ہو تو کلمہ طیبہ سے اور انتہا ہو تو کلمہ طیبہ سے. اگر کسی شخص کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا. تو اتنی اہمیت کی چیز ہے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کلمہ طیبہ کو پڑھتے رہو, یعنی ورد کرو اس مہینے میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ اللہ مجھے کوئی خاص عمل کوئی خاص ذکر بتلا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھ کر کہ یہ تو سب پڑھتے ہیں, فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کوئی خاص ذکر مجھے آتا ہو. فرمایا کہ اس سے زیادہ اور کوئی خاص ذکر نہیں, یہی پڑھو. تو بار بار درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر سارے جہاں ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں, یعنی آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے, تو فرمایا کہ کلمہ طیبہ دوسرے پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا یعنی کلمہ طیبہ والا ہی بھاری ہو جائے گا. اس کی قدر و قیمت یہ ہے. تو اس لیے اس کلمہ طیبہ کا ورد اس مہینے میں خاص طور پر اکثیر ہے, اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کہتے رہنا چاہیے. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس کو اس طرح سے پڑھو کہ جب داہنا قدم آدمی اٹھائے تو کہے لا الہ, اور جب الٹا قدم آگے بڑھائے تو کہے الا اللہ. تو اس طرح سے ایک رزم بن جائے گا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا ورد کرے. اور دوسری بات استغفار کی کثرت. استغفار کی کثرت, استغفار کی جب آدمی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت تنگی سے نکلنے کے لیے راستے فراہم فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے رزق میں تنگی ہو تو آدمی کلمہ استغفار کثرت سے پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو غموں سے نکال دیتے ہیں, پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں اور رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں. تو یہ کلمہ استغفار جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور آدمی کو چاہیے یہ کہ جب استغفر اللہ کہے تو ایک ایک گناہ کو اپنے ذہن میں لائے, کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوتا ہے صادر ہوتا ہے. تو آدمی جب استغفر اللہ کہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں اس گناہ سے اور اس گناہ سے اور اس گناہ سے. تو آدمی تصور کر کے اس کو کہتا رہے تو انشاءاللہ اس گناہ سے معافی بھی ہو جائے گی. تو استغفار کی کثرت کرے. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرے کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما دیجئے, اور دوزخ سے پناہ مانگے کہ اللہ دوزخ سے مجھے بچا دیجئے. اب اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں, دوزخ سے پناہ عطا فرما دیں, تو اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی کی چیز نہیں ہے. تو اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الی اسألک الجنہ والنجاۃ من النار. اس طرح سے اس کلمے کو پڑھ سکتے ہیں, اور چاہیں تو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو, اسی طرح استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اسألک الجنہ والنجاۃ من النار. تو یہ چاروں کلمات کو کثرت کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں ان کاموں کو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.